السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج بھی. ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں، اسٹوڈیو میں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ شرکا بھی موجود ہیں جو کہ جاوید صاحب سے سوالات کریں گے. بلکہ میں اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں انہی سے سوالات لینا چاہوں گا. سب سے پہلے سر، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. جاوید صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
ہم نے بھی قرارداد مقاصد میں ایک ریزولو طے کر لیا کہ سارا جو پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے گا، اور اس پہ بھی ایک نیشنل ریزولو تھا. اس پہ پہلے قرارداد مقاصد ہوا، پھر 1973 کے آئین میں اس کو پریمبل میں شامل کیا گیا. تو جب ہم ایک ریزولو کر کے، ایک کوشچن پاک کر کے آگے چل چکے ہیں، اب اسی کے پیرافرنیلیا میں ہمیں سب کچھ ڈیولپ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ اسی سوال کو آج پھر کھول لیتے ہیں. سو اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟
دیکھیے، کچھ چیزیں جو آپ نے طے کر لی ہیں وہ طے کر لی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی چیزیں طے کرنے کے نتیجے میں قوموں کے اندر کسی چیز کا احیاء ہو جاتا ہے؟ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ایک عام آدمی کی سطح پر، یا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست کے ذمہ دار آدمی کی سطح کے اوپر، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ مقتدرہ کے لوگ ہوں، خواہ وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کا علم معدوم ہے، موجود نہیں ہے؟ اور جس علم کی میراث میں ہم کھڑے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک فقہی روایت ہے. میں عرض کر چکا کہ اس کی ریلیونس موجودہ زمانے کے ساتھ قائم نہیں رہی، موجود ہی نہیں رہی. تو آپ اپنے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے بغیر اس کو ایک جدید ریاست سے کیسے متعلق کریں گے؟ میں تو خیر اس کا بھی کوئی خاص حامی نہیں ہوں کہ یہ طے کرنے کی ضرورت تھی. اصل میں وہ عمل مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھا جس کی ابتدا علامہ اقبال نے کی، یعنی ریکنسٹرکشن کو نہ صرف یہ کہ اپنا موٹو بنایا جاتا، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف اور ادراک کر کے ہماری تعلیم میں، ہماری تحقیق میں، ہماری اکیڈمیز میں، ہمارے سیاسی مباحث میں یہ تصور عام کیا جاتا کہ ہمیں اصل دین کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ کتنا ہوا؟
لیکن غامدی صاحب، پرابلم یہی ہے، اور ہم پھر اس کیچ 22 سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے یہ ایک اوپن ڈائیلاگ کے بغیر نہیں ہوگی. اوپن ڈائیلاگ جیسے ہی آپ شروع کر، یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح. بہت سارے لوگ جو دین کا نیریٹو عام آدمی کے لیے بنا رہے ہیں یا دے رہے ہیں ہر روز یا ہر جمعے کو یا ہر ممبر سے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے آپ کی زندگی، ذاتی زندگی میں بھی بہت سارے مسائل پیدا کیے جس کی وجہ سے آپ کھل کے اس طرح سے جو اس معاشرے میں رہ کے جو آپ کو کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو ایک عام آدمی اس چیلنج کو کیسے ٹیک اپ کرے کہ وہ یہ بحث اور یہ ریکنسٹرکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن ہی اس کا پرابلی الٹیمیٹ ہے نتیجہ. لیکن یہ شروع کیسے ہو؟ نہ میڈیا کسی بات کو لینا چاہتا ہے، میڈیا خود جو کہ بڑا پاورفل پلیئر ہے وہ کسی کنٹروورشل بات کو، اس قسم کی بحث کو پیش کرنے کے لیے بھی سے بھی گھبراتا ہے، کوئی اخبار بھی گھبراتا ہے، کیونکہ سارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر وہ ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی کنٹروورشل بات کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے شروع ہوگا؟
کیسے شروع ہوگا اس کے بارے میں بتایا نا کہ
اسی طرح جیسے میں نے شروع کیا. اس لیے کہ اگر آپ کو یہ اپنے اوپر سے یہ بار اتارنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ پہلے قدم پر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی صلیب اپنے کندھے پر خود اٹھا لیں گے.
بالکل،
دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے ایسے ہی کیا. اگر وہ یہ دیکھتے رہتے کہ کون ہماری بات مانے گا اور کون نہیں مانے گا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو کچھ بھی نہ ہو پاتا. دنیا میں جو بڑے بڑے تغیرات آئے ہیں، آپ یورپ میں احیاء علوم کی جب تحریک چلی ہے، ذرا اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کیجئے. وہ سارے کے سارے لوگ آج یورپ کی نشت ثانیہ کے نقیب ہیں، وہ سب کے سب اپنے زمانے میں آخری درجے کے کنٹروورشل تھے. تو اس وجہ سے یہ جرت کرنی پڑے گی، اور یہ عام آدمی نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو اللہ نے کوئی خاص صلاحیت دی ہے. آپ دیکھیں، آپ کے یہاں اساتذہ ہیں، آپ کے یہاں وکلاء ہیں، آپ کے یہاں دانشور ہیں، آپ کے یہاں صحافی ہیں، آپ کے یہاں کالم نگار ہیں، آپ کے یہاں بیوروکریسی کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اصل میں یہ لوگ ہیں جو آگے قدم بڑھاتے ہیں اور اپنی اپنی سطح پر صورتحال کا جائزہ لے کے کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک اینٹ اٹھائیں اور دوسروں کو مار دیں، اس کے لیے شائستہ اور مہذب مکالمے کے ساتھ بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں ایک تنہا آواز ہوں، مجھے اس سے بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور پھر یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں جس میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مجھ کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ لاکھوں لوگ میری بات سن رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, بے شمار لوگوں کے ذہنوں اور فکر میں اس سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کسی کام کے بارے میں آپ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن کیا جائے تو اس کے آخری نتائج نکل آئیں گے؟ یہیں سے ابتدا ہوگی. اور میں اسی کی جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم جزا و فضا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں, ہر آدمی اس میں اپنا کردار ادا کرے. اور کردار کون ادا کرتے ہیں؟ وہی جن کو اللہ تعالیٰ شعور کی ایک سطح پر فائز کرتا ہے. عامۃ الناس تو ہمیشہ جب معاملہ طے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پیروی کے لیے نکلا کرتے ہیں, ان سے پہلے مرحلے میں توقعات بھی.
کیا کوشچن ہے سر؟ جی میں تھوڑا سا چینج کروں گا ٹاپک کو. زکوٰۃ کے بارے میں میرا کوشچن تھا. آپ کا جو نقطۂ نظر زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ ان ایسنس دا کلیکشن آف زکوٰۃ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اچھا اگر ایسا ہے تو پاکستان کی سطح پہ جو ہم ٹیکسز جو لاگو کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے, کیا ہم اس کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ آف زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا کوشچن. دوسری بات یہ کہ بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھنے میں مجھے آتا ہے کہ ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹلی بھی ٹیکس دینے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں. یہ ضرور کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت ترقی کرے, دنیا کا بہت بڑا ملک ہو جائے, لیکن زکوٰۃ دے دیں گے ٹیکس نہیں دیں گے, اور ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ ریلیجیس آبلیگیشن نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ان دونوں نکات پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں.
دیکھیے پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیکسیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یعنی انسان کی ہوا اور پانی کی طرح ضرورت پہ آ سکتی ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دے کے پیدا کیا ہے. جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کی جان مار آبرو کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندر ایک نظم حکومت یا ایک نظم اجتماعی پیدا کرے. نظم اجتماعی جب بھی پیدا کیا جائے گا اس کو چلانے کے لیے اموال کی ضرورت پڑے گی. آپ اس کے لیے اپیل کر سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن عام طور پر اس اپیل کا جواب آپ کے ہستہ منشا نہیں ملتا. چنانچہ انسانی تجربات نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست کے لیے کوئی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے کمائے ہوئے مال کا کوئی حصہ اپنے لیے لے. یہی ٹیکسیشن. آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں یہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا, وہ جتنا چاہے لے لے, اس کے کارندے آتے تھے, جو فیصلہ کر دیا گیا نافذ ہو جاتا تھا. امریکہ میں تحریک چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یعنی اب گویا جمہوری دور آ گیا, قومی ریاستیں بن گئی, جمہوری ادوار میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ یہ کام کرے گی. میں آپ کی خدمت میں برسوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ سب سے بڑی نزاع ہے جو فرد کے اور اجتماعی اداروں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے. یعنی میں پیسے کماتا ہوں, مال میرا ہے, میں نے جدوجہد کی. آپ کہتے ہیں کہ اجتماعی مفاد کے لیے اتنا روپیہ, آپ کہیں کہ اجتماعی مفاد کے لیے دو, میری مرضی ہے میں دوں, میری مرضی ہے میں نہ دوں, میری مرضی ہے میں اتنا دوں, میری مرضی ہے کہ میں اس سے کم یا زیادہ دوں. جب آپ متعین کر کے کہتے ہیں کہ یہ دو ورنہ ہم تم سے جبرن لے لیں گے, تو اس سے ایک نزاع پیدا ہوتی ہے, کشمکش پیدا ہوتی ہے. یہ جو کشمکش ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کا فیصلہ نہ بادشاہ کیا کریں گے, نہ کوئی طبقہ کرے گا, نہ کوئی پارلیمنٹ کرے گی, اس کا فیصلہ میں کر رہا ہوں, میں کائنات کا خالق ہوں. زکوٰۃ اسی کا نام ہے. اس میں در حقیقت خدائی فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ریاست کو اپنے معاملات چلانے کے لیے یہ کچھ ہے جو لینے کا حق ہے, اس کے سوا اس کو کوئی چیز لینے کا حق نہیں ہے. یہ تو ہے اصل مسئلہ. عالمی سطح پر بھی ہم کیا اس کا تعارف اس طرح کرا سکیں؟ کیا یہ بتا سکیں ہیں؟ کیا اس پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دے سکیں ہیں؟ وہ ایک بالکل الگ بحث ہے.
تو میں آپ کی بات سے جو بات سمجھا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست میں جو ٹیکس کا ورڈ یوز کریں یا زکوٰۃ کا ورڈ یوز کریں, دونوں سبسٹیٹیوٹ ورڈز ہیں.
یہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی زکوٰۃ کی نوعیت البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے, کیونکہ خدا کی طرف سے آئی ہے. اس وجہ سے ریاست ہو یا نہ ہو مجھے وہ حق ادا کرنا ہے. لیکن جب ریاست وجود میں آئے گی تو وہ یہ حق رکھتی ہے کہ مجھ سے بالجبر وہ لے لے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, آپ کے بعد خلفائے راشدین نے ایسے کیا. ابن خلدون اپنے مقدمے میں ایک اسلامی ریاست اور ایک غیر اسلامی ریاست کا فرق یہی بیان کرتا ہے کہ غیر اسلامی ریاستیں ٹیکس لگاتی ہیں اور اسلامی ریاستیں زکوٰۃ عائد کرتی ہیں. فرق یہی بیان کیا. تو اس وجہ سے یہ اللہ کا قائم کردہ, اللہ کا مقرر کردہ ٹیکس ہے. یعنی کہ دو حیثیتیں ہیں, اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ عبادت ہے, اپنے عملی اظہار کے لحاظ سے یہ حکومت کا حق ہے جو آپ کو اس کو دینا ہوتا ہے. جب وہ مانگتی ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ. اب ظاہر ہے کہ اس کا شعور نہیں ہے, یہ بات اس طرح واضح نہیں ہے, تو حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں. وہ ہماری حکومت بھی لگاتی ہے, وہ امریکہ بھی لگاتا ہے, برطانیہ بھی لگاتا ہے, ایک روایت چلی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے برسوں پہلے سے یہ رائے دے دی تھی کہ جو لوگ اپنی زکات کا حساب کر کے اس کو ٹیکس میں سے منہا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں, ان کی طرف سے وہ ادا ہو جائے.
یہ تو ہم نے اسلامی ریاست کی بات کی. جو پاکستان سے باہر مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ جو ٹیکس کے ریٹس ہیں وہ 30-40% تک ہے, کیا یہ سہولت ان لوگوں کے لیے بھی یکساں ہے جو آپ نے بیان کی ہے؟
ہر حکومت کو قائل کرنا پڑے گا, سہولت تو سب کے لیے ہے. یعنی دیکھیے نا, باہر کی حکومتیں ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ اس کائنات کے پروردگار نے کر دیا ہے اور یہ پیغام ہم کو پہنچانا چاہیے. لیکن ان کو بھی وہ ریاستیں وہی سہولتیں دے رہی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دے رہی ہیں جو ہماری ریاست دیتی ہے. تو اس لیے سب کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے, وہ بھی اپنی زکات کو اس میں منع کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں.
اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں ٹیکس اویژن کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں,
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک حق ہے, اتنا تو ان کو لازمن ہی دینا ہے, اس کے سوا وہ ایک ریاست کے شہری ہیں, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی ریاست کی شہریت بھی لیں, اس کے اندر ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوں, پھر اس کی خلاف ورزی بھی کریں. قرآن مجید کی جو آخری سورہ ہے جس کو عہد و میثاق کی سورہ کہنا چاہیے, سورہ مائدہ, آپ کے معلوم ہے کہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والوں سب سے بڑھ کر تمہیں عہد معاہدے کی پابندی کرنی ہے. آپ جب یہاں رہتے ہیں یا آپ امریکہ میں جا کے قدم رکھتے ہیں تو آپ اصل میں ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ دینی لحاظ سے بھی ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, بلکہ بعض حالات میں یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, البتہ ایک قانون غلط ہو سکتا ہے, اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کرنی چاہیے.
ایک لاجک جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کرپشن اور بہت ساری لیکیجز ہے, تو کیا یہ دلیل جو ہے آپ کے خیال میں یہ قابل قبول ہے؟
یہ جو یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نہیں دے رہا, وہ اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے تو اسے میدان میں کھڑا ہونا چاہیے, عزیمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ میں نہیں دیتا اس لیے کہ تم غلط دیتے ہو, اور پھر اس کے نتائج بھگتنے چاہیے. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے معاف کیجیے گا, میرے دین میں جھوٹ کی کوئی گنجائش.
جاوید صاحب ایک کوشچن ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر, اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, اس کے حوالے سے ایک کوشچن آیا ہے. انہوں نے پہلے ایک روایت کا حوالہ دیا ہے کہ ایک کوئی روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب فتنے کا دور ہوگا تو کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا. اس کے تناظر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے اور اسے ہمیں ظاہر ادا کرنا چاہیے, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں, خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں, وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ووٹ دیا جائے اور وہ فتنے کا دور ہی ہے, تو میں ووٹ کا استعمال نہ کروں, میں گھر بیٹھا رہوں تو یہ ٹھیک ہوگا, یا مجھے ووٹ لازمی کسی نہ کسی کو دینا ہی ہے؟
پہلے تو وہ روایت سمجھ لیجئے, اس میں فتنے کے دور سے مراد کیا ہے؟ فتنے کے دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خانہ جنگی شروع ہو جائے, انارکی پیدا ہو جائے, ریاست کا نظم ختم ہو جائے, مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں, ہر ایک اقتدار کی کشمکش میں تلوار اٹھا لے, یہ صورتحال ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایت فرمائی. تاریخی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی, یعنی جگہ جگہ ایسے گروہ کھڑے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے, جس کو وہ روایت میں بیان کیا ہے نا کہ یضرب و رقاب باز, وہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو فتنے کے دور سے مراد یہ ہے, اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہم ایک پرامن ملک میں رہ رہے ہیں, دنیا بھر میں جتنا امن اس وقت ہے انسانی تاریخ میں کم تر ہوا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے, وہ فرائض جو ہم پر فرد کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں, وہ جو ہم پر خاندان کے کسی ذمہ دار کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں, وہ جو ہم پر ریاست کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں, وہ سب ادا کرنے چاہیے. یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کا کہ کوئی آدمی بھی معیار پر پورا نہیں کرتا, تو سیاسی معاملات میں آدمی کو کسی آئیڈیلزم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی نسبتاً بہتر کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, اور اسی اصول پر باقی زندگی بھی گزر رہی.
گویا ووٹ لازمی کاسٹ کرنا چاہیے,
ضرور دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں, یعنی لوگوں کے پاس حکومت آ جاتی ہے, حکومت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کے پاس بہت مسائل ہوتے ہیں, بڑی طاقت ہوتی ہے, تو اس میں آپ نسبتاً بہتر کے اصول پر اپنا کردار ادا کریں.
جاوید صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نسبتاً بہتر ہمیں لگتا ہے نا, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید 5,000 ووٹ بھی نہیں لے پائے گا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نسبتاً بہتر تو ہے، لیکن میرے ایک ووٹ نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے ہارنا ہی ہے، تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا ووٹ دینے کے لیے.
دیکھیے، اس میں بحثیت مجموعی فیصلہ کرنا چاہیے امیدوار کے بجائے جماعتوں کی بنیاد پر.
اچھا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس میں بھی بہت سی خرابیاں اگر آتی ہیں. تو یہ فیصلے کی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ کون سی جماعت بحثیت مجموعی بہتر ہے، کس کو ہم اپنے اعتماد کا مستحق سمجھتے ہیں. وہ آپ کے سال میں ایک ہو سکتی ہے، کسی دوسرے سال میں دوسری ہو سکتی ہے، ان کے مابین فیصلہ کیجیے. اس سے سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اگر آپ افراد کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو ایک قومی انتشار وجود میں آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو اسی بنیاد پر ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، وہ بعد میں پارٹیوں کے اندر شامل بھی
ہو جاتے ہیں.
تاہم اس سب کچھ کے باوجود اگر آدمی کا اطمینان نہیں ہوا تو ایک گنجائش دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیتا. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کوئی مثالی صورتحال دنیا میں تلاش کرنے کی بجائے عملی زندگی کے اندر کھڑے ہوں، اور جس جماعت یا جس تنظیم کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے حق میں اپنی رائے دیں.
میرا جو سوال ہے نا وہ انٹرسٹ کے حوالے سے ہے. اسلام میں جو انٹرسٹ کا جو ماڈل اور پورا کانسیپٹ ہے نا، وہ کس فنڈامنٹلز کے اوپر ہے؟ اس کی بیسز کیا ہے؟ وہ کس پلرز کے اوپر وہ پوری عمارت ہماری انٹرسٹ کی جو ہے نا کھڑی ہے؟ دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے، ایک چیز ہے انٹرسٹ، دوسری ہے ہارڈ شپ اینڈ ایکسپلائٹیشن. فار ایگزامپل اس میں میں چھوٹی سی مثال ایڈ کروں گا. اگر میں آج لاہور میں بیٹھا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور میرے فار ایگزامپل پیسے اسلام آباد سے ہی آ رہے ہیں اور وہ ایک دو دن کی ٹریولنگ ہے اس میں، تو مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، تو اگر میں کسی اپنے قریبی دوست سے وہ فار ایگزامپل 1000 روپیز میں لے لیتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے دو دن بعد پیسے آتے ہیں اور میں اس کو 2000 واپس کر دیتا ہوں، تو اس تناظر میں وہاں پہ میری ایکسپلائٹیشن یا جو انٹرسٹ کی جو عمارت اور پرنسپل ہے اسلام میں، اس کی کیا اپلیکیشن ہوگی؟
یعنی انٹرسٹ کی بنیاد کیا ہے، اور پھر یہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے آپ
ٹائم ویلیو آف منی از سیپریٹ تھنگ. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ ہارڈ شپ اینڈ ایکسپلائٹیشن آف سم ون.
ٹھیک،
اگر اس میں کسی کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ ٹائم ویلیو آف منی از ڈفرنٹ.
پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ ساری دنیا کے معاملات سود یا انٹرسٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں معیشت سے متعلق ایک بنیادی اصول بیان ہوا ہے، اور وہ قرآن مجید ہی میں بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم ایک دوسرے کا مال کسی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. چنانچہ ہر وہ چیز جو ظلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، استحصال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. انٹرسٹ یا سود ان میں سے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے.
بالکل،
یعنی استحصال کی بعض ایسی صورتیں ہیں جو اس سے کہیں بڑی ہیں، اور وہ موجود ہیں دنیا میں، ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرسٹ کوئی پرنسپل نہیں ہے، اصول نہیں ہے، بلکہ ایک اصول کا اطلاق ہے. وہ اصول ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ہمیں کوئی بھی ایسا طریقہ دوسرے کا مال کھانے کا اختیار نہیں کرنا چاہیے جو باطل پر مبنی ہو، جو ناحق پر مبنی ہو، جس کو انسانی فطرت قبول نہ کرتی ہو، جس سے انسانی عقل عبا کرتی ہو. وہ خواہ ملاوٹ ہے، وہ خواہ غبن ہے، وہ کسی کا مال لوٹنا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، وہ فریب دینا ہے، وہ کسی اور طریقے سے استحصال کرنا ہے، وہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال چھیننا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین میں ممنوع قرار دی گئی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کریں، یعنی کسی کو اس کی ضرورت کے لیے قرض دیں، خواہ وہ ضرورت کاروباری ہے یا ذاتی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے قرض دیں. اس لیے کہ ظاہر ہے ضرورت مندی آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا ہے. اسلامی اخلاقیات میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ زائد موجود ہے تو آپ اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر دیں، لیکن اگر آپ قرض کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی اصل رقم سے زائد مطالبہ نہ کریں. یہ قرض کی اخلاقیات ہے. اور اگر آپ زائد رقم کا مطالبہ کریں گے تو یہ ربا ہے یا سود ہے. سادہ تعریف ہے اس کی، قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ اس اصول کی اپلیکیشن کہ یہ بھی کسی کا مال باطل طریقے سے لینا ہے، ناجائز طریقے سے مال لینا ہے. تو اس وجہ سے صحیح تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے. تو قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن کسی سے آپ قرض لیتے ہیں اور اپنے شوق سے، اپنی خوشی سے بہتر طریقے سے واپس کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اونٹ لیا تھا اور واپس کیا تو یہ کہا کہ بھائی اس سے بہت بہتر اونٹ واپس کر دینا. اپنی خوشی سے زائد دے دینا یہ ربا نہیں ہے. مطالبہ کرنا اور مطالبے کی بنیاد پر کسی سے تقاضا کرنا اس کو سود کہا جاتا ہے.
اچھا اسی کو تھوڑی اگر ایکسپلینیشن میں میں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہتا ہوں. منی از اے میڈیم آف ایکسچینج, یہ صرف ایکسچینج کے پرپز کے لیے ہی ہے. اگر فار ایگزامپل میں ایسے علاقے یا گاؤں میں رہ رہا ہوں جہاں پہ سارے ایک ویلدی پرسنز کی ایک سوسائٹی ہے, اوور آل ایوری باڈی از ویری ویری ویلدی, وہاں پہ کسی کو کسی قسم کی ہارڈ شپ کی سامنا نہیں ہے, تو وہاں پہ اگر یہ سنیریو سارا چل رہا ہے, اگر وہ دے بھی رہے ہیں نواز بھی رہے ہیں اسی کے بدلے میں, تو پھر وہاں پہ ہم اس چیز کو کیسے اپلائی کریں گے؟ مطلب میرے پاس علم ہے کہ نہیں کسی کا استحصال کرنا, اسلامی پرنسپلز ہیں کہ کسی کی قرض سے زیادہ آپ نے نہیں ڈیمانڈ کرنی, تو پھر وہاں اس سوسائٹی میں میں پھر کیسے مطلب کہ اس چیز کو دیکھوں گا؟
اگر وہ واقعی ایسی کوئی سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے جس میں کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے تو قرض لینے کون آئے گا آپ کے پاس؟
نہیں وہاں
قرض تو مانگا ہی اس وقت جاتا ہے جب آپ کو کوئی ذاتی یا کاروباری ضرورت پڑتی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ہارڈ شپ ہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پہلے یا تو اس بنیادی مقدمے کو ختم کر دیں, ورنہ جہاں کہیں ضرورت ہوگی وہاں قرض مانگا جائے گا. جب ضرورت مند کو آپ قرض دیں گے تو آپ کو منفعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے.
اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, جس طرح اسلامک بینکنگ میں جو نارمل ٹرانزیکشن ہے, اگر ایک لیز کی ٹرانزیکشن ہے اس سے مواصلت اجارہ کی ٹرانزیکشن رکھتی ہے, جس میں آپ ایک رینٹ کا اگریمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک گفٹ کا اگریمنٹ ہوتا ہے, تو پریکٹیکلی ٹرانزیکشن کا سبسٹنس چینج نہیں ہوتا بٹ لیگل فارم چینج ہو جاتی ہے, اور اس پہ اگر ایک عام بندے کی حیثیت سے دیکھوں تو ٹرانزیکشن میرے لیے چینج نہیں ہو رہی, اس کی اکنامک سبسٹنس وہی ہے. تو کیا اس کی ایگزامپل وہ لی جا سکتی ہے بنی اسرائیل والی جو ایگزامپل ہے, جب ان کو جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا وہ جب تمام کر لی, انہوں نے گڑے کھود لیے اور وہاں سے ان کو سنڈے کو نکال لیے جاتے تھے. تو پوائنٹ از کیا صرف حجت تمام کر کے یہ ٹرانزیکشن کوشر یا حلال ہو جاتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے میں تو کبھی اس کا قائل نہیں رہا, میرے نزدیک ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں اتنی سخت بات تو نہیں کہتا جو آپ نے فرمائی ہے, لیکن ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ ہیلا بازی کرے. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے ضمیر کو نقصان پہنچتا ہے, آپ اسلام کا بھی غلط تعارف کراتے ہیں. تو سیدھا معاملہ کرنا چاہیے, جو چیزیں آپ خریدتے ہیں, بینک آپ کو مکان خرید کے دے دیتا ہے, وہ آپ کو گاڑی خرید کے دے دیتا ہے, یہ میرے نزدیک سود کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے, اور ہائر پرچیز اگریمنٹ بالکل جائز. اس میں جو زائد لیا جاتا ہے وہ اس شے کا کرایہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. سود کا تعلق قرض کی صورت میں ہوتا ہے, کرائے کی صورت میں نہیں ہوتا. یا سادہ رسم میں بیان کیجئے تو وہ یوزیبل معاملات میں نہیں ہوتا, وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, جو چیزیں اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہیں. اس کو سیدھا اور سادہ کرنا چاہیے. جو روپیہ استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہے, میرے نزدیک کیونکہ بینک زیادہ تر کاروباروں کو دیتے ہیں, مجھے آپ کو تو نہیں دیتے, سوائے اس کے کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے معاملے کو زیر بحث لے آئے, وہ زیادہ تر کاروباروں میں دیتے ہیں, تو ان کو اصل میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بالکل قابل عمل ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی ہیلا بازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کے کچھ بنیادی اصول اپنے بعض آرٹیکلز میں بیان کر دیا, ان کو آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے.
جاوید صاحب آپ نے یہ ہائر پرچیز والی جو بات کی, گاڑی لیتا ہوں میں یا گھر لیتا ہوں, تو وہ ہائر پرچیز آپ فرما رہے کہ یہ سود نہیں ہے, لیکن اگر ڈاکیومنٹ جو بن رہا ہے اس ڈاکیومنٹ میں ہائر پرچیز اگریمنٹ کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے, وہ بینک اس کو جو ہے وہ انٹرسٹ کے طور پر ہی ڈاکیومنٹ کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے, تو تب بھی آپ کے نزدیک وہ سود نہیں ہے, یا اس میں ہائر پرچیز اگریمنٹ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حقائق پر جواب دہ ہوتے ہیں, الفاظ پر نہیں ہوتے.
ٹھیک,
اس وجہ سے حقیقت ٹھیک ہے تو اللہ کے ہاں معاوضہ نہیں ہوگا. دنیا میں تو معاملات الفاظ ہی پر ہوتے ہیں,
صحیح,
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حقائق پر معاملات ہوتے ہیں. بینکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو درست کر لیں. مثال کے طور پر میں جہاں رہتا ہوں ملیشیا میں, وہاں ایسے تمام جتنے بھی معاہدے ہیں وہ ہائر پرچیز اگریمنٹ ہی ہوتے ہیں, ان پر یہی لکھا ہوا ہوتا ہے.
لکھا ہوتا ہے,
تو اس کو یہاں پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, وہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا.
اچھا ایک کوشچن جی ای میل پر ہے میرے پاس, وہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. ان کا سوال جو ہے وہ ایک ابھی حالیہ جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر اگر غیر مسلم لوگوں کو اذان کی آواز سے کچھ دقت محسوس ہوتی ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو اس کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. اذان آپ نے دینی ہے تو آپ مسجد کے اندر دے سکتے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے اس حق کو قومی سطح پر یا ریاست کی سطح پر تسلیم کر لیا جائے, یعنی لوگوں کو یہ آمادہ کیا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ چند الفاظ بلند کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر بات سمجھائی جائے گی تو لوگ آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح کے تمام معاملات کو حقوق کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو سیاسی صورت دے دیتے ہیں. کوئی بات اگر آپ کے سامنے ایسی آئی ہے جو آپ کے تصورات کے خلاف ہے تو پہلے دوسرے کو ابلاغ کر کے سمجھائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تاہم اگر کوئی قوم کوئی گروہ ایسا نہیں کرتا اور آپ کے اس حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور بالجبر آپ کو اس سے روکا جاتا ہے تو پھر آپ کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. یہی ہمارے دین نے ہمیں.
ٹھیک سر
جی, پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہ ایک اصلاً قومی حکومت تھی, ایک قومی ریاست ہم نے بنائی, لیکن ہم نے اسے نظریاتی طور پر سامنے لائے اور نظریے کے طور پر ہم نے اسے مانا اور قبول کیا. نظریاتی حکومت اور قومی حکومت, اس میں تضاد کیوں واقع ہوا اور کیا کوئی ایسی شکل ہے جس میں قومی حکومت بھی یہ رہے اور نظریاتی حکومت بھی رہے؟ کیا اس یہ ایک دائمی تضاد ہے؟ اس کا کوئی حل ہے؟
اس کا بالکل حل ہے, اور یہ دو لفظوں میں ہے. یعنی ریاست اور حکومت کو الگ الگ دیکھیے. یہ قومی ریاست ہے, قومی ریاست کے طور پر بنائی گئی تھی اور اسی حیثیت سے قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی. اس بات کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے ہم تضادات میں مبتلا رہیں گے. اس میں حکومت کیوں کرنی ہے جن کو اکثریت حاصل ہوگی؟ یہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے, وہ اپنی حکومت کو جس چاہے نظریے کا مبلغ بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں تو اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ وہ اپنا منشور پیش کرتی ہیں, اور منشور ایک نظریہ ہوتا ہے. یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم قوم میں کیا کریں گے, کیا قوانین بنائیں گے, قوم کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, کیا چیزیں ان کو دیں گے. تو حکومتیں اٹھیں, اور حکومتیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے. سیاسی جماعتیں اٹھیں اور وہ اپنے منشور میں بتائیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. وہ نظریاتی ہی ہونے چاہیے. اگر سیاسی جماعتیں کوئی نظریہ نہیں رکھتی تو پھر وہ اصل میں اقتدار کی کشمکش میں شریک گروہ ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کو یہ چاہیے, میں صرف مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, ہر سیاسی جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے منشور میں اپنے نظریے کی وضاحت کرے. وہ قوم کو ملک کو کیا دیں گے, لوگوں کو کس طرح تعلیم دیں گے, لوگوں کے معاملات کس طرح طے کریں گے, قانون سازی کی کیا بنیادیں ہوں گی, ٹیکسیشن کے کیا اصول ہوں گے, یہ ان کو بیان کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ان دو چیزوں کو الگ کر لیں, یعنی ریاست کو آپ نظریاتی بنانے کی کوشش نہ کریں اور سیاسی جماعتوں اور حکومت کو غیر نظریاتی بنانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ریاست تو ایک قومی ریاست کی حیثیت سے ایک حقیقت واقعہ کے طور پر موجود ہے, لیکن حکومتیں کبھی پیپلز پارٹی کی ہوگی, کبھی مسلم لیگ کی ہوگی, کبھی تحریک انصاف کی ہوگی, کبھی فلاں کی ہوگی, کبھی فلاں کی ہوگی. ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ قوم اگر اکثریت کے ساتھ اس کو منتخب کرتی ہے تو اپنے نظریے کے مطابق ملک کا نظام چلائے. ہر ایک کو حق حاصل ہے.
سود سے ریلیٹڈ سوال تھا. جو جنرلی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, جس کا آپ نے ہائر پرچیز کا ایگزامپل بھی دی, وہ تو ٹھیک ہے, بٹ ہم آج ہم جس ڈینومینیشن میں ٹریڈ کر رہے ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں وہ خود بھی ایسٹ بیسڈ نہیں ہے. جو ہمارا کرنسی نوٹ ہے اور جو کرنسی ہے یہ ایک پرومیزری نوٹ ہے وچ از ناٹ ریئلی بیکڈ بائی ایسٹ. سو اس تناظر میں اگر ہم سود کی اور انفلیشن کا جو امپیکٹ اور سود کو جس طرح سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, سو کیا وہ اس کے فنڈامنٹلس کس طرح سے چینج ہوتے ہیں؟ بیکاز یہ
انفلیشن کے معاملات قرض میں ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ آپ انفرادی سطح پر بھی طے کر سکتے ہیں یا آپ قومی سطح پر بھی طے کر سکتے ہیں. میں تو عرصے سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کرنسی کی حقیقی ویلیو کے لحاظ سے معاہدہ کر لیجیے, اور وہ اسی لحاظ سے آپ کو واپس کر دے گا. کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اچھا, ریاست کی سطح پر بھی آپ یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنی تبدیلیاں کس طریقے سے آ رہی ہیں. قدیم زمانے میں بعض اوقات چار سو سال میں قیمتیں ایک ہی جگہ کھڑی ہوتی تھیں, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا نہیں ہوتا تو اس حقیقت واقعہ کے مطابق اپنے معاملات کو بھی درست کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں لکھ کر یہ بات کر چکا ہوں, اور میرے نزدیک یہ انفرادی معاملات میں بھی بالکل جائز ہے, یہ اجتماعی معاملات میں بھی بالکل جائز.
سر اس میں ریفرنس پہ ہم گولڈ کو بنائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قدر طے کر لیں تو گولڈ کو
کئی چیزوں کو بنا سکتے ہیں. دیکھیے, اس کا تعلق بھی حالات سے ہے. اگر آپ کے خیال میں سونے کو آج بھی یہ حیثیت حاصل ہے تو اسے بنا دیجیے.
ٹھیک,
ایک زمانے میں پیٹرولیم کی مصنوعات کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ آپ ان کو بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک طریقہ جو ہے ماہرین معیشت تجویز کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ ایک معاشی باسکٹ بنا دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انفلیشن کو طے کر دیتے ہیں. جو بھی قاعدہ بنا لیں اس کے مطابق آپ طے کریں اور اس سے اپنے تمام قرضوں کو وابستہ کر دیں. اس میں اسلام کو مذہب کو میرے نزدیک کوئی اعتراض نہیں.
لیکن یہ جو انفلیشن کا بنیادی وجہ ہے وہ آرٹیفیشیل کریشن آف منی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کی ٹریڈنگ ہی ریئل ایسٹس میں ہو رہی ہے, سیٹلمنٹ ایٹ لیسٹ ریئل ایسٹس میں ہو رہی ہے, تو پھر یہ انفلیشن کا معاملہ جو ہے یہ غیر ایررلیونٹ ہو جاتا ہے.
خدا کرے ایسا ہو جائے, جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک تو جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی رائے دینی پڑے گی. یعنی یہ بات کہ دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے, اس کے اندر حکومتیں جس طرح سے معاملات کرتی ہیں ان میں تبدیلی آ جائے, دنیا کے مجموعی معاشی نظم کو کسی اور اصول پر استوار کر دیا جائے, بہت اچھی بات ہے. آپ بھی جدوجہد کیجئے, ہم بھی کریں گے, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ صورتحال یہی.
سر آپ کا سوال.
میں سر ڈاکٹر ہوں, میں اسپتال میں کام کر رہا ہوں, تو میری اگر آپ ویسے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, میو میں چلے جائیں, کسی اور ہاسپٹل میں چلے جائیں, تو بے پناہ رش ہے. ہر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اگر 200 بیڈز ہیں تو 2000 مریض تقریباً ایک دن کا آ رہا ہے. تو حکومت تو چلیں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہی ہے, حکومت جو کچھ ہسپتالوں کے لیے سہولتیں دے رہی ہے یا ہسپتال مزید بننے چاہیے تھے پچھلے 20 سال میں, مگر جو لوگ ہیں اوور آل ان کی بھی جو ایک ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس بالکل نہیں ہے, بیماریوں کے متعلق وہ جانتے نہیں ہیں, نہ علماء انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح وہ صفائی رکھیں, اس طرح اس بیماری سے بچیں. اس کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ آپ کچھ کہیں.
میں تو مستقل یہ بات کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو اس جانب توجہ دلا رہا ہوں, ہمیشہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. یہ توجہ دلانے کا کام علماء کو بھی کرنا چاہیے, اساتذہ کو بھی کرنا چاہیے, پڑھے لکھے ڈاکٹروں کو بھی کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں پر کوئی آدمی مؤثر ہو سکتا ہے اسے یہ کام ضرور کرنا چاہیے. بچوں کی پیدائش میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, حفظان صحت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اگر آپ یہ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ تلقین ہمیں ہر روز ہر وقت ہر موقع پر کرتے رہنا چاہیے.
تعلیم و تربیت کی بھی بات ہوئی یار, کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جب وہ جلسے کرتے ہیں تو وہ اپنی بات سے زیادہ وہ اپنے جو اپوزٹ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو گالی گلوچ اور اس کے بہتان اور الزام اور یہ سارا, اس کے لیے یہ بتائیے کہ کیا ریاست کو کوئی قانون بنانا چاہیے یا ان کی تعلیم و تربیت پہلے ہونی چاہیے؟
یہ قانون سے چیزوں کی اصلاح نہیں ہوتی, قانون کا کردار بہت ہی معمولی ہوتا ہے, اور قانون کا زیادہ اطلاق بھی معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. تاہم جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے, سیاستدانوں کے بارے میں, میرا خیال ہے ان کے پاس اپنا کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں. جس دن ان کے پاس اپنا کچھ کہنے کو ہوگا تو ان کو یہ فرصت کہاں ملے گی کہ وہ دوسروں پر طعن و تشنیع کریں. میں تو اکثر و بیشتر جب سیاستدانوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی جو قوم کے مسائل ہیں, ملک کے مسائل ہیں, ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, کیا استدلال ہے, یہ موضوع ہی نہیں ہے.
ان کا اپنا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہوتا ان کے سامنے.
یعنی وہ کوئی ایجنڈا اگر ہوگا بھی تو وہ کہیں کاغذوں میں پڑا ہوا ہوگا, وہ ان کے شعور کا, ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا, ان کی گفتگو کا حصہ نہیں بنتا. ان کے ہاں اصل چیز یہی ہے کہ جو آپ کے مقابل میں ہے اس کو گرانا ہے اور اپنے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرنی ہے. تو یہ بنیادی طور پر پاور پالیٹکس ہے, یعنی جس کو آپ اعلیٰ سیاست کہتے ہیں, جس میں آپ اپنا ایک منشور لے کے آتے ہیں, آپ قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, پھر اپنا ایک زاویہ نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں, آپ حال کا مستقبل کا تجزیہ کر کے ان کو بتاتے ہیں. میں نے اس ملک میں وہ سیاست دیکھی ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ سیاستدان اسی طریقے سے لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے, وہ گلی گلی جاتے تھے, وہ کارنر میٹنگز کرتے تھے, اور ان میں بڑی عمدہ گفتگو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. لیکن بتدریج جب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی شریف آدمی وہ گفتگو سن نہیں سکتا جو ایک دوسرے کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہماری اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے.
جی اور بھی کوشچن.
آج کل وطن عزیز میں آج کل صادق اور امین کے حوالے سے بہت صورتحال کھل کر سامنے آ رہی ہے. عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صادق اور امین کا ڈیوائیڈر لائن کیا ہے, اور یہ جو مینیفیسٹو میں ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے منشور میں یہ چیزیں شامل کر لی ہیں, جب یہ کوئی بھی حکمران آتے ہیں کسی بھی پارٹی سے اگر وہ پورا نہیں کر پاتے تو آپ کی توجہ میں ہم سب لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ یہ واقعتاً ان پہ اطلاق ہوتا ہے صادق اور امین کا, کیونکہ وہ قوم کے ساتھ تحریری طور پہ اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں, اس کے بعد اس میں جو چیزیں وہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں. تو یہ صرف ایک فینومنا جو اب صادق اور امین کا سامنے آیا, اس صورتحال سے بھی قوم کو آگاہ کیجیے کہ جب وہ آپ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں وانوں میں وہ نہیں کرتے تو ان پہ یہ اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں.
آپ کے سوال کے کچھ پہلو ہیں, ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو تعبیر ہمارے ہاں ہمارے آئین میں اختیار کی گئی یہ اختیار کرنی چاہیے، میری رائے یہ کہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ صادق اور امین انسانی تاریخ میں کہہ سکتے ہیں، معلوم انسانی تاریخ میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے کردار اور اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لے کے دیکھ لے، کیا واقعتاً ہم اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح صادق اور امین کہہ سکتے ہیں؟ ہر آدمی کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے، غلط بیانیاں بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے. اچھا، امانت میں خیانت کے بھی کئی پہلو ہوتے ہیں، وہ صرف مالی نہیں ہوتی، ہزار پہلوؤں سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے قانون کی سطح پر صرف متعین جرائم کے معاملے میں ذکر ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک آئینی سوال ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں. قانون کی سطح پر یا آئین کی سطح پر آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ آپ متعین جرائم بتائیں. مثلا فلاں جرم ہے، اگر اس کا ارتکاب کسی نے کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی، جس طرح کے عام طور پر تعزیرات کے مجموعے میں لکھا ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ کہ سیاست جمہوری اصولوں کے اوپر اگر چل رہی ہو تو اس میں احتساب کی اصل جگہ انتخابات ہوتے ہیں. یعنی جب ایک آدمی اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا تو اس کی سزا بہت لے گا. قانون کی سطح پر آپ صرف متعین جرائم پر گفتگو کر سکتے ہیں. اسی میں دیکھ لیجئے نا، مثلا ایک آدمی کہے گا جی میں نے بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کیا تھا، میری یہ خواہش جو تھی وہ بالکل صادق تھی، میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن جب میں نے اقتدار سنبھالا تو یہ مشکل پیش آ گئی، یہ مشکل پیش آ گئی، یہ مانے ہو گیا، یہ رکاوٹ پڑ گئی. تو یہ ایک ایسی لاتائل بحث کو قانون کی عدالت میں جنم دے دے گا جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. وہاں متعین جرائم پر گفتگو کیجئے اور عامۃ الناس پہ شعور پیدا کیجئے. اصل میں یہ عوام کا شعور ہے جو جمہوری اقدار کو بہتر طریقے سے سامنے لاتا ہے. اور سیاسی لیڈر ایک لفظ منہ سے نکالتے ہوئے بھی، آپ دیکھیں مغرب میں ہم نے یہ دیکھا ہے خاص طور پر یورپی ممالک میں، کہ ایک لفظ منہ سے نکالتے ہوئے بھی سوچتے ہیں 10 مرتبہ کہ اس کے نتائج عوام کی عدالت میں بھگتنے پڑیں گے. وہ اگر کبھی جھوٹ بول بیٹھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. تو اپنی قوم میں یہ شعور پیدا کرے. اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ قوم کی اصلاح تو بہت مشکل چیز ہے، تو پھر قوانین بنانا شروع کر دیتے ہیں. جس ملک میں بہت زیادہ قوانین بنائے جائیں اس میں مصنوعی نوعیت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
پچھلے 40-50 سال کی اگر تاریخ کو دیکھیں، خاص طور پر اس دنیا کے اس خطے میں، تو پراکسی وارز کا بہت روایت چل پڑی ہے، اور اس کی بہت سی وجہ جو ہے وہ حکومتوں کے اندر، مختلف حکومتوں کے اندر ہے، مختلف نظریات کے اندر ہے. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر یہ زیادہ ہے باقی لوگوں کی نسبت، باقی مذاہب یا باقی لوگوں کی نسبت، ملکوں کی نسبت. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسلام جو آج سے 1000 یا 1500 سال پہلے جو شکل تھی، جس کے اندر تلوار اٹھانے کی، وہ شکل اب مختلف ریاستوں نے خود اپنے بھی پراکسیز باقی علاقوں میں یا مختلف جگہوں پر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی لڑائیاں جو ریاست نہیں لڑ سکتی کسی انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کی شکل میں، وہ اپنے مختلف پراکسیز کے ذریعے وہ لڑائیاں کر رہی ہیں. میں تھوڑا سا اسپیسیفکلی یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہمارے مڈل ایسٹ پورا ہے، ہمارا ملک اپنا ہے، یا اور ہمارے ارد گرد میں جو کچھ لوگ ملک ہیں، مسلم ملک، وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا خیال لگتا ہے کہ یہ تاریخ کا کوئی نیچرل تھا پروسیس ہے جو ہونے جا رہا ہے اس طرح سے، یا یہ ہم نے اپنے اوپر خود ایک مصیبت مسلط کر لی ہوئی ہے؟
میں تو اس کو دنیا کی بدقسمتی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک جب اس نوعیت کی جنگیں ہونے لگ جائیں تو پھر وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس میں نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. تو کم و بیش وہی تصویر اس میں سامنے آ جاتی ہے. جنگ کا اسلام میں ایک ہی ضابطہ ہے، آپ کو علانیہ کرنی ہے، آپ کو کمبیٹنٹس کے خلاف کرنی ہے، آپ کو مظلوم کی مدد کے لیے کرنی ہے، ظلم کے استحصال کے لیے کرنی ہے، اور اس کو ایک باقاعدہ منظم ریاست کے تحت ہونا چاہیے. جب آپ اس طریقے سے جنگ کریں گے تو جن کو آپ استعمال کریں گے پراکسی کے طور پر وہ انسان ہے، وہ کوئی بجلی کا سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے آف کر دیا آپ نے آن کر دیا، وہ انسان ہے. ان کو آپ کوئی میسج دیں گے، کوئی پیغام دیں گے، کوئی نظریہ دیں گے، پھر اس کے بعد ان کی بندوقوں کا رخ جلد یا بدیر آپ کی طرف ہوگا. اچھا، جب اس طرح کے گروہ منظم ہو جائیں گے تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ماریں گے، اور اس سے فساد کے اندر سے فساد
یہی
پیدا
تو ہونا ہو رہا ہے نا اس وقت،
یہ فساد کے اندر سے فساد پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو میرے نزدیک اس سے مسلمانوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، باقی دنیا کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے برے نتائج بھگتنے کے باوجود نہ ہم اجتناب کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ عالمی طاقتیں اجتناب کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ افغانستان کے تجربے کے بعد امریکہ بہادر اس کی صحیح نہیں کرے گا، لیکن جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو کچھ شام میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد بڑی سخت مایوسی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک مجلس میں ہلری کلنٹن نے اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا، لیکن وہی غلط طریقہ پھر بعض اور سیاسی مسئلے کے تحت آپ نے اور جگہوں پر اختیار کر لیا. تو اس سے ہمیشہ کے لیے استغفار کر لینی چاہیے. یعنی آپ کو لڑنا ہے تو قاعدے سے لڑیے، کیونکہ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تالے آزما لوگوں کے سپورٹ کر دیا جائے. خیر، میں تو اس سے آگے بڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کیا انسانیت ایسے لڑتی رہے گی؟ اس سے آگے بڑھیے اور ایک اچھی عالمی حکومت قائم کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی یہ جو قومی ریاستیں ہیں اس سے بھی آگے کچھ دنیایں ہیں، ان تک بڑھنے کی صحیح کرنی چاہیے.
گاندھی صاحب، پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہماری حکمران طبقے کے اندر اور دیگر لوگوں کے اندر جو معاشی تقسیم ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بہت سے ایشوز ہماری ریاست کے اندر بھی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہیں، لیکن جب بھی پوچھا جائے حکمران طبقے سے، کسی ایک مخصوص پارٹی یا کسی کچھ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، تو اس پورے طبقے سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بزنس کرنا بھی جائز ہے اور کمانا بھی جائز ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی بالکل بھی جائز نہیں ہے، یا اس کو کم از کم اس کو بڑا غصے سے دیکھا گیا یا ان کو پسند نہیں کیا گیا، اور خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی ایسے طبقے کی جو کہ حکمران ہو، جو کہ ریاست کے اندر بھی حکمران ہو، ویسے بھی سماجی طور پہ حکمران ہو. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو ہماری حکمران لوگ ہیں جن کے ملینز آف ڈالرز کی جائیدادیں ہیں، کیا وہ ایک ایسے ملک کے اوپر حکمرانی پرسنل ویلتھ کے تھرو کر سکتے ہیں جہاں پہ لوگ روٹی سے، مال نیوٹریشن سے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں؟ تو یہ تقسیم اسلام اس کو کیسے دیکھتی ہے؟
یہ خواہش تو بہت اچھی ہے کہ ہمارے حکمران ابو بکر و عمر ہوں، لیکن کیا بحثیت مجموعی ہماری قوم نے بھی کسی اعلیٰ اخلاقی اصول پر اپنی تربیت کی؟ کیا اس کے اندر ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں یہی تفاوت اور یہی فرق موجود نہیں ہے؟ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ میں قوانین دیکھ رہا تھا، اب ایک قومی اسمبلی پر خرچ کرنے کے لیے 5 کروڑ کی رقم مقرر کی گئی، اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو یہ رقم مقرر کی گئی ہے. یہ 5 کروڑ آپ کی جیب میں ہے، میری جیب میں ہے، تو پھر وہی لوگ آئیں گے نا جن کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہوگا. آپ اپنے انتخابی نظام کو اگر روپے سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو سر جوڑ کر اس کی اصلاح کیجیے. یہ بتائیے سیاسی پارٹیاں کیسے ہونی چاہیے، یہ بتائیے کہ ٹکٹ کن کو ملنے چاہیے، یہ بتائیے کہ اس کے اخلاقی اصول کیا ہیں جن کو لازمن ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کمپین کا یا مہم کا ایسا طریقہ ڈیوائس کیجئے. اس کے لیے بھی انسان اگر سوچے تو بہت سے راستے نکل آتے ہیں جس میں کم سے کم روپیہ خرچ ہو. اچھا، اگر خرچ ہونا ہی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نظام بنا دیجئے جو ریاست کے اہتمام میں ہو جائے. یہ کون سی چیز ہے جس کی ہم نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ سے آپ ایک فتویٰ کسی کے اوپر صادر کر دیں اور اس کے بعد پورا نظام درست ہو جائے گا. یہ جس طرح کے عذر لنگ آپ نے بیان فرمائے ہیں جو حکمران طبقے کے لوگ یا سیاستدان پیش کرتے ہیں، ہر آدمی پیش کر رہا ہے. یعنی آپ میرے ساتھ چلیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کاروباری آدمی ٹیکس بچانے کے معاملے میں یہی عذر پیش کر رہا ہے، چور بازاری کے معاملے میں یہی عذر پیش کر رہا ہے، روپے کو بیرون ملک منتقل کرنے کے بارے میں یہی عذر پیش کر رہا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بحثیت مجموعی تو قوم ایک دوسرے راستے پر جا رہی ہو اور حکمران آسمان سے جبریل امین بن کے آ جائے. ایسے ہی ہوگا. انتخابی اصلاحات کیجئے، سیاسی پارٹیوں کو منظم ہونے دیجئے. سیاسی عمل مستحکم ہوتا ہے تو اس سے پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان کے اندر سیاسی کلچر پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر خاندانی قوتیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہیں. یہ عمل ہم ہونے ہی نہیں دیتے. جب نہیں ہونے دیتے تو پھر ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسی طرح کے لوگ ہم کو ملتے رہے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک آدمی جو سیاست کرنا چاہتا ہے، وہ اگر ملک میں ایک حصے سے دوسرے حصے تک لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے سفر بھی کرنا چاہے تو ذرا بجٹ بنا کے بتا دیجئے کہ اب میں اور آپ متحمل ہو سکتے ہیں اس کے. تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر قوانین کو بہتر بنائیے. آخری بات یہی ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے بنیادی کردار روپیہ ہی ادا کرتا رہا. آپ اس کے کردار کو محدود کر سکتے ہیں، منظم کر سکتے ہیں، کم ضرر رساں بنا سکتے ہیں، خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اپنی روزی کمانے کے لیے 8-10 گھنٹے روزانہ محنت کرنی ہے تو میں سیاست کے لیے وقت کہاں سے نکالوں؟ کیا وجہ ہے کہ جاگیردار پہلے سیاست کرتا تھا اس لیے کہ فارغ ہوتا تھا؟ کیا سبب ہے کہ بہت سے لوگوں کو دلی میں اور لکھنؤ میں مکان اور جائیدادیں دے کے فارغ کر دیا جاتا تھا کہ سیاست فرمائیں؟ اس لیے کہ پھر ان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی تھیں، یا سیاست کریں گے یا شطرنج کی بازی لگا کے بیٹھیں گے. تو فراغت کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا؟ اب کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیجئے کہ جس میں ہمارے سیاسی نظام کا یہ عملی پہلو درست ہو، اس سے آپ وہ چیز اچیو کریں گے. یہ محض میرے کوئی فتویٰ دے دینے سے اچیو نہیں ہو سکتا.
ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے تمام شرکا کا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. یہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے متفرق سوالات آپ کے سامنے رکھے، اور امید ہے آپ کو یہ سوالات کا یہ جو پروگرام تھا، یہ نشست تھی، پسند آئی ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں مزید کچھ سوالات آئے ہوں اس ڈسکشن کو سننے کے بعد. یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.